أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو بات سے منہ موڑتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ہاں مگر اپنی بیویوں پر یا ان بانیوں پر جن کے وہ مالک ہیں تو ان پر اس میں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی اور اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی راستہ تلاش کیا تو وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہی لوگ وارث ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس جنت الفردوس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے یہ ان آیات مبارکہ کا مفہوم اور ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ المومنین مومنون کی ابتدائی آیات تھیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی یہ ابتدائی 11 آیتیں ہیں سورۃ المومنون کی اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیاب مسلمانوں کا ذکر کیا ہے اور کامیاب مومنین کا ذکر کرنے کے بعد ان کی صفات ذکر کی ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، اس لیے کہ یہ کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور یہ صفات ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو لغو بات سے اعراض کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو پاکیزگی کو ادا کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہاں مگر اپنی بیویوں پر یا ان بانیوں پر جن کے یہ مالک ہیں تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اور جو آدمی اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا یا جو لوگ اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کریں گے تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا یعنی وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور یہ اس جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم، اور یہ بڑی اہم آیات ہیں، اور ان آیات کے اندر کامیاب مسلمانوں، کامیاب مومنوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، اور جو صفات ان آیات کے اندر ذکر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح صحیح طریقے سے ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کرے تو وہ سیدھا جنت میں جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر یہ 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور جو شخص ان 10 آیتوں پر پورا پورا عمل کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو کامیاب مسلمانوں کی یہ صفات ہیں، ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی بھی۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی عادات مبارکہ کیسی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے تو اصولی جواب دیا کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن پڑھتے جاؤ، حضور کو دیکھتے جاؤ، جو کچھ قرآن مجید میں آ رہا ہے اور جو کچھ قرآن مجید میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مجسم نمونہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے جو اخلاق تھے وہ سراپا قرآن تھے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی 10 آیتیں تلاوت کی کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ جو 10 آیتیں ہیں یہ تلاوت کی سورۃ المؤمنون کی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ بس یہی صفات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتاہ ابی و امی کی۔ تو اگر یہ 10 صفات جو یہاں ذکر کی گئی ہیں آدمی ان کو صحیح طریقے سے سمجھ لے، ان پر عمل کر لے، تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بھی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور یہ جو آیات ہیں ان میں سے سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ قد تحقیق کے لیے عربی زبان میں آتا ہے، تحقیق بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، پرانے جو ترجمے ہیں ان میں یہی ہے کہ تحقیق ان مسلمانوں نے کامیابی پائی، لیکن آج کل یہ بالتحقیق، یہ تحقیق کا لفظ اتنا محاورے میں استعمال نہیں ہوتا، یقیناً کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو قد افلح المؤمنون کا اگر آسان ترجمہ کریں تو یقیناً کامیاب ہے ایمان والے، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے، افلاح کامیاب ہو گئے. اور جب قرآن مجید جو ہے وہ کامیابی کا ذکر کرتا ہے تو اس میں دونوں قسم کی کامیابی مراد ہوتی ہے، آخرت کی بھی کامیابی اور دنیا کی بھی کامیابی. اتنی بات ہے کہ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ 100% ہوتی ہے، آخرت کی جو کامیابی ہے وہ 100% ہوتی ہے، اور دنیا کی جو کامیابی ہے وہ 100% نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کامیابی ناکامی ملی جلی ہوتی ہے، اور ہر پھول کے ساتھ یہاں کانٹے ہوتے ہیں. تو ایسا پھول تلاش کرنا یا ایسی چیز تلاش کرنا کہ جس میں خیر ہی خیر ہو، کوئی شر نہ ہو، اس دنیا میں بہت مشکل ہے. اور میرے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، تو میں ایک مرتبہ انڈیا گیا ان کی خدمت میں حاضری کے لیے جلال آباد ضلع مظفر نگر، اور بڑا مجھے اہم فیصلہ کرنا تھا کہ میں لاہور میں رہوں جہاں میرے 40 سال عمر گزر چکی تھی، یا میں کراچی منتقل ہو جاؤں. تو میں حضرت کے ساتھ پاس مشورے کے لیے گیا، لمبا قصہ ہے، لیکن حضرت نے مجھ سے شروع میں یہ بات فرمائی، وہ بات ایسی فرما دی کہ مجھے بلائی نہیں پھولتی. فرمایا کہ اول تو میں مشورہ دیتا نہیں، لیکن آپ چونکہ اپنے ہیں، کیونکہ حضرت سے میرا بہت الحمدللہ تعلق تھا، رشتے داری بھی تھی، حضرت نے فرمایا آپ اپنے ہیں تو اس لیے آپ فلاں وقت میں آ جائیں تو پھر میں کچھ عرض کروں گا. پھر اگلے دن میں پہنچ گیا تو لمبی چوڑی بات ہوں، اس کے شروع میں وہ بات فرمائی جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ حضرت نے مجھ سے یہاں سے بات شروع فرمائی کہ دیکھو ایسی جگہ کہ جہاں خیر ہی خیر ہو اور کوئی شر نہ ہو، وہ ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے جنت، اور ایسی جگہ کہ جہاں شر ہی شر ہو اور کوئی خیر نہ ہو، وہ ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے جہنم. یعنی تم یہ چاہو کہ ایسی جگہ چلا جاؤ جہاں 100% خیر ہو تو وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے جنت. اور اللہ پناہ میں رکھے ایسی جگہ کہ جہاں شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے جہنم. اور پھر فرمایا کہ جو دنیا ہے یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے، یہ جو دنیا ہے یہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے. اور پھر فرمایا کہ یہاں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تناسب کی بنا پر ہوتا ہے، 60% خیر کہاں ہے، 70% خیر کہاں ہے، 80% خیر کہاں ہے. آپ چاہیں 100%، تو یہاں 100% کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہ ایسی جگہ ہے، نہ کوئی ایسا انسان ہے، نہ ایسا شوہر ہے، نہ ایسی بیوی ہے، نہ ایسا استاد ہے، نہ ایسا شاگرد ہے کہ جناب 100% ہو. 100% تو اس دنیا میں ہوتا ہی نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام تو مستثنا ہے، لیکن 100% والی یہاں بات نہیں ہوتی، ہمیشہ یہاں بات ہوتی ہے 60-70% والی. جس کو ہم نیک کہتے ہیں اس کا بھی مطلب ہے 60-70%، جس کو ہم کہتے ہیں خیر یہ خیر ہے اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس میں خیر غالب ہے. اور یہی سے مسئلہ حل ہو جائے گا اس کا بھی کہ انسان استخارہ کرتا ہے، استخارہ کرنے کے بعد شادی کرتا ہے، یا استخارہ کرنے کے بعد وہ ملازمت اختیار کرتا ہے، یا استخارہ کرنے کے بعد وہ کسی جگہ منتقل ہوتا ہے. اب جب وہ استخارے کے بعد شادی کرے گا تو کیا بیوی کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے یا نہیں کرنے پڑیں گے؟ اور جب استخارے کے بعد ملازمت اختیار کرے گا تو اس کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ تنخواہ کٹے گی یا نہیں کٹے گی؟ اور جناب کچھ مسائل پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسائل ہی کوئی دنیا میں نہ ہو؟ یہ دنیا تو دار الحزن ہے، یہ دنیا جو ہے یہ تو سجن المؤمن ہے، قید خانہ ہے. تو یہاں تو کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو ہوتی ہیں. جب استخارہ کیا جاتا ہے، استخارے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ایک طرف رجحان کر دے اور آدمی شادی کر لے یا ملازمت اختیار کر لے یا کسی جگہ کی طرف استخارے کے بعد منتقل ہو جائے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ 100% یہاں خیر ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو آپ نے دو میں استخارہ کیا تھا اس میں خیر کم تھی اور اس کے اندر خیر زیادہ ہے. وہاں خیر اگر 55% تھی تو یہاں خیر جو ہے وہ 70% ہے. آپ کو 30% خرابیاں تو نظر آ رہی ہیں لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ دوسری جگہ کو اختیار کرتے تو وہاں 45% خرابیاں آپ کی ہوتی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس دنیا کے اندر 100% کامیابی 100% خیر ہوتی نہیں ہے, اس دنیا کے اندر تو خیر کا تناسب ہوتا ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. باقی دنیا میں چھوٹی موٹی تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں, اور بڑے سے بڑا آدمی بھی ان تکلیفوں سے مستثنا نہیں ہوتا. بخار ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بخار آیا, اتنا تیز بخار, اتنا تیز بخار کہ آپ خود رہے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہتے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو تو اتنا تیز بخار ہے, فرمایا ہاں مجھے دو آدمیوں سے برابر بخار آتا ہے. انہوں نے اس کے اس لیے کہ آپ کو ثواب بھی دگنا ملتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں مجھے ثواب بھی دگنا ملتا ہے. تو یہ دنیا ہے, اس دنیا میں راحتیں تکلیفیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن اگر راحتیں زیادہ ہوں تکلیفیں کم ہوں تو کامیابی ہے, اور پھر اگر راحتوں اور اگر تکلیفوں میں بھی مزہ آنے لگے, اگر تکلیفوں میں بھی مزہ آنے لگے تو وہ پھر تکلیفیں بھی تکلیف نہیں رہتی, راحت بن جاتی ہے. اور یا اللہ کو اگر بیماری بھی ہوتی ہے, فقر و فاقہ بھی ہوتا ہے, تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ تکلیف بھیجی ہے, پتہ نہیں اس میں میرے لیے کیا کیا خیر ہوگی. خوش ہوتے ہیں میرے رب نے بھیجی ہے نا یہ تکلیف یہ بیماری, خود تو نہیں میں بیمار ہوا, میرے رب نے بھیجی ہے, تو یقین ہم اللہ تعالی کی طرف سے اس میں میرے لیے زبردست خیر ہے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ یہ جو قرآن حدیث میں آتا ہے کامیابی, تو دنیا میں تو کامیابی سے مراد ہے 60-70%, البتہ جو اصل کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. اسی کو قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جس آدمی کو جہنم سے یعنی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب. تو بہرحال اگر یہ 10 آیتیں انسان صحیح طریقے سے پڑھ لے اور عمل کر لے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ افلح المؤمنون, یہ جو مومنین ہیں یہ کامیاب ہیں. آخرت کی کامیابی 100%, اور دنیا میں بھی کامیابی ہے اس تناسب کے اعتبار سے, اور جو تکلیف آئے گی اس میں بھی خیر ہی خیر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مومن کو کانٹا بھی چبھے اس کا بھی ثواب لکھا جاتا ہے. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ مومن اگر اپنی ایک جیب کے اندر کوئی چیز رکھ لیتا ہے پھر تلاش کرتا ہے کہاں گئی کہاں گئی, دیکھو اسی جیب کے اندر ہے یا دوسری جیب کے اندر ہے یا فلاں جگہ ہے, اتنے وقت میں جو پریشانی ہوئی ہے اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو ثواب ملتا ہے. یہاں کی جو تکلیف ہے مومن کے لیے وہ بھی کامیابی ہے. بہرحال 100% کامیابی وہ تو آخرت کی ہے, لیکن اگر آدمی مومن صحیح معنی میں مومن ہو اور یہ صفات اس کے اندر ہو تو دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے, اس طریقے سے کہ 60-70% اور جو 30% تکلیفیں ہیں اس میں بھی اس کو لذت راحت اور سکون ملتا ہے. اسی لیے اگر دو آدمی, اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اگر دو آدمی ہوں اور دونوں کو ایک ہی قسم کی تکلیف ہو رہی ہو لیکن ایک آدمی مومن ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق قوی ہے, دوسرا آدمی مومن نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق قوی نہیں ہے, تو جس کا تعلق قوی نہیں ہوگا تو وہ چیخے مار رہا ہوگا اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا ہوگا, ڈاکٹر نے یہ کر دیا اور یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. اور مومن جو اس کے تکلیف کے باوجود اس کے اوپر ایک سکینت ہوگی, سکون کی کیفیت ہوگی کہ ٹھیک ہے غلطی اس کی بھی ہے فلاں کی بھی ہے میری بھی ہے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے, آخرت میں میرے لیے ثواب لکھا جا رہا ہے. مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے. یہ ہے فلاح، کامیابی. اور یہ وہی کامیابی ہے جس کو پانچ وقت میں مؤذن، جس کا پانچ وقت میں مؤذن اعلان کرتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. وہ کامیابی آخرت کی تو 100% ہے، اور دنیا میں اس طرح کی کامیابی ہے جو بھی ہم نے عرض کی. تو قرآن نے یہ بات فرمائی پہلی آیت کے اندر کہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. اور یہیں سے کافر علیحدہ ہو گئے، کیونکہ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اللہ نے دنیا میں دو قومیں پیدا کی، کسی کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، ایک قوم جو ہے وہ مسلمان ہے، دوسری قوم کافر ہے. تو جب فرمایا کہ مومنین کامیاب ہیں، اشارہ ہو گیا کہ اگر کوئی مومن نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کامیابی نہیں ہے، آخرت کی تو بالکل نہیں ہے، اور دنیا کی بھی کامیابی کیا کامیابی ہے، عارضی ہے. قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. اب وہ ایمان والے کون سے ایمان والے؟ سب سے پہلی صفت اللہ تعالی نے ایمان والوں کی یہ ذکر کی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو اپنی نماز کے اندر پرسکون رہنے والے ہیں، جو اپنی نماز کے اندر دلوں کو جھکانے والے ہیں. یہ سارے مفہوم ہیں خاشع کے، اور اصل میں خاشعون یہ خشوع سے نکلا ہے، اور اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی نماز کے اندر خشوع کا اہتمام کرنا چاہیے. خشوع کا کے دو مطلب ہوتے ہیں، دونوں عربی زبان میں مستعمل ہے. خشوع کا ایک معنی ہے پرسکون ہو جانا، سناٹا چھا جانا. چنانچہ ایک جگہ میں قرآن مجید نے سورہ طہٰ کے اندر فرمایا کہ وخشعت الاصوات للرحمن، تمام آوازیں رحمان کے سامنے پرسکون ہو گئی. فلا تسمع الا ہمسا، تو تم نہیں سنو گے مگر ہلکی سی آہٹ. جب سناٹا ہوتا ہے تو اس میں سوئی کی گرنے کی بھی آواز آتی ہے، تو ایسا سناٹا جو ہے اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا. وخشعت الاصوات للرحمن، تو خشوع کا ایک معنی ہے سناٹا چھا جانا اور بالکل پرسکون ہو جانا. اور خشوع کا ایک معنی ہوتا ہے جھکنے کے بھی. تو اگر دونوں کو آپ جمع کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ دل جو ہے پرسکون بھی ہو جائے اور اللہ کے سامنے جھک بھی جائے. ان دونوں کو جمع کرنے سے خشوع کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ دل پرسکون بھی ہو اور اللہ کے سامنے جھکا ہوا بھی ہو. اب پرسکون ہونے کا کیا مطلب؟ کہ آپ کے دل میں ادھر ادھر کے خیال آتا ہوں، دل جو ہے ایسا نہ ہو کہ دل کبھی دکان کی طرف بھاگ رہا ہے، کبھی مکان کی طرف بھاگ رہا ہے، کبھی اپنے پنڈ اور گاؤں کی طرف بھاگ رہا ہے، کبھی جناب کہیں اور بھاگ رہا ہے. تو دل کیا ہوا، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو سکون تو نہیں ہے اس کو. لیکن اگر بالکل دل پرسکون ہے تو اس کا مطلب کہ خوشی موجود ہے دل کے اندر، اور جب یہ پرسکون ہوتا ہے پھر اللہ کے سامنے جھک بھی جاتا ہے، دل بھی جھکتا ہے. اور اصل خشوع دل کا ہے، اصل خشوع دل میں ہوتا ہے. اور اسی لیے اگر دل میں خشوع ہوگا تو آپ کے اعضا بھی پرسکون ہوں گے. اور اگر آپ بے چین ہیں، طرح طرح کے خیال آتے ہیں، کبھی آپ ادھر کھجائیں گے، کبھی اس کو ہاتھ لگائیں گے، کبھی اس کو، کیونکہ اندر بے سکونی ہے. جب آپ اندر بے سکون ہوں گے تو جو باہر ہے وہ بھی بے سکونی ہو. یہ عجیب بات ہے، اگر آپ کے اندر سکون ہے تو آپ کے اعضاء اور جوارے میں بھی سکون ہوگا، اور اگر اندر بے چینی ہے تو آپ کے اعضاء اور جوارے کے اندر بھی بے چینی ہوگی. اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز کے اندر اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی اس طرح صحیح کرنا، کبھی اس طرح گاڑی کو ٹھیک کرنا. آپ نے جملے ارشاد فرمایا، فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کا دل پرسکون ہوتا تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی پرسکون ہوتے. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کا دل پرسکون ہوتا تو اس کے اعضاء بھی پرسکون ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض جب اس کو تکلیف کم ہوتی ہے پرسکون ہوتا ہے، اندر سے سکون، اس کے سکون کے اثرات باہر بھی نمودار ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی پرسکون ہوتے ہیں. لیکن اندر تکلیف ہو تو کبھی ہاتھ مارے گا، کبھی پاؤں مارے گا. تو یہ اندر کا سکون باہر کے سکون کو بتاتا ہے، اندر کا خشوع باہر کے خشوع کو بتاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس آدمی کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء اور جوارح کے اندر بھی خشوع ہوتا، یعنی پرسکون ہوتے. اسی لیے قرآن نے یہ بات فرمائی کہ نماز اگرچہ بھاری چیز ہے، دن میں کئی مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے، لیکن یہ بھاری چیز خشوع والوں پر آسان ہو جاتی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی بھاری چیز ہے مگر خشوع والوں پر بھاری نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ خشوع والے جب آتے ہیں نا مسجد کے اندر، یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے زیادہ نفلیں نہ بھی پڑھیں مگر ان کا دل پرسکون ہوتا ہے، دل متوجہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، تو ان کو نماز کے اندر حلاوت نصیب ہوتی ہے، لذت نصیب ہوتی ہے، ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی. تو بہرحال پہلی صفت اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمائی کہ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. اب خشوع کیسے حاصل ہو؟ ثواب. تو اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دیں اس پر عمل کرنے تو واقعی وہ نماز بن جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کیا کہ عزنی و اوجس، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. صحابہ بھی عجیب تھے، بہت بے تکلف. یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. اور یہ کیوں فرمایا کہ مختصر کیجئے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس آدمی کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ لمبی اور چوڑی تقریر نہیں سننا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹو دی پوائنٹ آپ ایک دو باتیں بتا دیں جن کو میں کر سکوں. اور جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا وہ کہتے ہیں مولانا آپ ایک گھنٹے کی تقریر کر، ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں. لیکن جس نے عمل کرنا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے دو تین باتیں مل جائیں جن کو میں پلے مار لوں. تو وہ جو صحابی تھے رضی اللہ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ عزنی و اوجس، آپ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. آپ نے فرمایا ٹھیک. آپ نے پہلی نصیحت ان کو یہ کی کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ موقتہ، جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے کھڑے ہو جیسے آج مجھے دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے. یعنی یہ سمجھو کہ یہ میری نماز آخری نماز ہے، یہ نماز میری آخری نماز ہے. اور آدمی اپنا تجربہ بتا دے تو کوئی حرج بھی نہیں. کبھی کبھار مجھے دل کی تکلیف تو ہے ہی، کافی عرصے سے ہے، تو کبھی دباؤ بہت زیادہ ہو جاتا اور واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اب شاید عشاء میں یا فجر میں دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اس وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ عام نمازوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے، کیونکہ آدمی کو تقریباً یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ میری آخری نماز. اور جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ یہ میری نماز آخری نماز ہے تو وہ چاہے
تھوڑی پڑھے لیکن پوری توجہ سے پڑھ رہا ہے, پوری توجہ اس کی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہوتی ہے. سبحانک اللہ.